پیر 16 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کا ادارہ او پی سی ڈبلیو شام میں کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکا، بنا ثبوت اور سلامتی کونسل کے توثیق کے بغیر شام پر حملے پہ تنقید جاری ہے۔
متحدہ میں چین مستقل رکن خود کرے تو اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اقوام متحدہ کے اوپر۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس سے نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو نے شام کے شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملے پر بات چیت کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اجلاس میں امریکہ اور برطانیہ کے نمائندوں اور روس کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تفصیلات کے ساتھ حسن بلال۔
او پی سی ڈبلیو میں شامل برطانوی نمائندے نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کے تفتیش کاروں کو دوما میں مبینہ کیمیکل حملوں کے مقامات تک رسائی نہیں دے رہا، جبکہ امریکی نمائندے نے روس پر الزام لگایا کہ اس نے ان مقامات میں تحریف یا تبدیلی کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگے لیوروف نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کر لیا ہے کہ وہ شام سے اپنی فوج کو وطن واپس نہ بلائیں اور انہیں شام میں طویل مدت کے لیے تعینات کر دیں۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ریپ کے بعد قتل کی جانے والی کمسن لڑکی کے والدین نے کیس کو ریاست سے باہر چندی گڑھ کی عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست دی ہے، جبکہ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
آج سخت سیکیورٹی کے بیچ 8 ملزمان کو کٹھوا کی چیف جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد جج اے ایس لانگے نے کیس کی سماعت کو 28 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ ادھر متاثرہ بچی کے والد محمد یوسف نے اس کیس کو جموں کشمیر سے باہر چندی گڑھ کی عدالت میں منتقل کرنے اور ان کے خاندان وکیل دیپیکا اور سماجی کارکن طالب حسین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ دریاسنا کشمیر میں آج بھی اس واردات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا نے آج لال چوک میں مظاہرہ کیا۔ بار نے مطالبہ کیا ہے کہ کیس کو ریاست سے باہر نہیں بلکہ جموں یا سری نگر کے ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے۔
پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کو حکم دیا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی طرف سے عدلیہ مخالف تقاریر کرنے سے متعلق دائر درخواستوں پر 15 روز میں فیصلہ دے۔ تفصیلات کے ساتھ شہزاد ملک۔
جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس ضمن میں دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پیمرا اس بات کو یقینی بنائے کہ جب تک ان درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک سابق وزیراعظم کی طرف سے عدلیہ مخالف تقاریر کسی چینل پر نشر نہ ہوں۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ پیمرا اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ کوئی بھی توہین آمیز پروگرام کسی چینل پر نشر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے وکیل کی طرف سے بینچ کے سربراہ پر اعتراض اٹھایا گیا جو مسترد کر دیا گیا۔
امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے شخص ہیں جو اخلاقی طور پر امریکہ کے صدر رہنے کے قابل نہیں اور جو خواتین کو گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ جیمز کومی کو گزشتہ سال مئی میں صدر ٹرمپ نے عہدے سے ہٹایا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے گزشتہ سال برطرف کیے جانے کے بعد پہلی بار کوئی انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے امریکی چینل اے بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ ایسے شخص ہیں جن کے لیے سچائی کی بہت قدر و قیمت نہیں ہے۔ جیمز کومی کا مزید کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص جو نسل پرستوں اور ان کے مخالفین کے درمیان تفریق نہ کر سکے وہ اس لائق نہیں کہ صدارت پر قائم رہے۔ اس انٹرویو کے فوراً بعد صدر ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے جیمز کومی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔
سویڈن کے سینکڑوں مصنفوں اور تدریسی ماہرین نے نوبیل انعام جاری کرنے والی سویڈش اکیڈمی کے متعلق کہا ہے کہ ادارہ اب اپنے مقاصد انجام دینے کے لیے مناسب نہیں رہا۔ ایک خط لکھ کر کہا گیا ہے کہ سویڈش اکیڈمی میں اقربا پروری اور بدعنوانی کی بھرمار ہے۔ اس کے ایک رکن کے شوہر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کو بھی 20 سال سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ سویڈش اکیڈمی کے کئی اراکین اسکینڈلس کے باعث اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، جبکہ موجودہ اراکین نے الزامات کی تردید کی ہے۔ چین میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ویبو نے اپنے پلیٹ فارم سے ہم جنس پرستوں سے متعلق مواد ہٹانے کا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
ویبو نے گزشتہ جمعے اعلان کیا تھا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران وہ تشدد اور عریانیت سے پر مواد کو ہٹائے گا جس میں ہم جنس پرستی سے متعلق تمام پوسٹیں بھی شامل ہوں گی۔ اس اعلان پر ملک بھر میں احتجاج کیا گیا۔ ہم جنس پرستوں نے بڑی تعداد میں اپنی تصاویر پوسٹ کی اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ احتجاج کیا کہ ہم جنس پرست ہونے کا مطلب گمراہ ہونا نہیں ہے۔ احتجاج کے بعد ویبو نے فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ خیال رہے کہ مائکرو بلاگنگ سائٹ ویبو چین میں ٹویٹر کی طرز پر مقبول ہے۔
میانمار کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کا پہلا کنبہ بنگلہ دیش سے ملک واپس آیا ہے. پانچ افراد پر مشتمل ایک خاندان سنیچے کو ان کے آبادکاری والے کیمپ میں آیا ہے, جسے شناختی کارڈ اور رسد پہنچائی گئی ہے. اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ وہاں شروع ہونے والے بحران کے بعد کسی کنبے کی پہلی بار واپسی ہوگی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز نے شام پہنچنے کے بعد کام تو شروع کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر کیا ہوا, اسی کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں براہ راست موجود ہیں ثقلین امام. تازہ صورتحال
شفیع, برطانیہ کے جو سفیر ہیں اسی او پی ڈبلیو سی یعنی آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز, اس میں جو سفیر ہیں پیٹر صاحب, انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ روس اور شام کے جو حکام ہیں وہاں پہ, وہ ان کو دوما میں جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوما سفر نہ کر سکیں, جبکہ روس اور شام کے حکام نے ان کے الزام کی بھرپور تردید کی ہے اور یہ کہا کہ انہوں نے کسی بھی طرح کسی بھی اس او پی ڈبلیو سی کے کسی بھی اہلکار کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے اور وہ ان کو جانے کی اجازت دیں گے. لیکن اس دوران برسلز میں جو او پی ڈبلیو سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اس تنظیم کے سربراہ, ان کا نام ہے احمد ازومچو, جو کہ ترکی نسل کے ہیں اور اس کے چیئرمین ہیں او پی ڈبلیو سی کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ادارے کے اہلکاروں نے اپنی حفاظت کی وجہ سے ابھی اپنا سفر شروع نہیں کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ ابھی ان کو یہ اس بات کی ضمانت نہیں دی گئی ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے اگر وہ دوما کی طرف سفر کرتے ہیں. دوما کو ابھی حال ہی میں رہا کرایا, آزاد کرایا تھا باغیوں کے قبضے سے شام کی فوج نے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ یہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگا تھا, جس کی وجہ سے یا جس بنیاد پہ امریکہ, فرانس اور برطانیہ نے شام پر حملہ کیا تھا میزائلوں سے. جی
ثقلین امام, بہت بہت شکریہ. کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کے تفتیش کار شام کے شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیق کے لیے موجود ہیں. ثقلین امام نے ابھی تازہ صورتحال بتائی, لیکن معائنہ کاروں کی اس تنظیم میں برطانوی وفد کا الزام ہے کہ روس معائنہ کاروں کی دوما میں رسائی میں رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ روس, جیسا کہ آپ نے ثقلین امام سے سنا, ایسے الزام کی تردید کرتا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازیہ گلزار کی زبانی.
شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کے نمائندے دوما میں ہونے والے کیمیائی حملے کی تحقیق کی غرض سے ملک کے دارالحکومت شام میں موجود ہیں. تحقیق کے حوالے سے برطانیہ کا روس پر الزام ہے کہ 2016 کے بعد سے روس نے اس ادارے کی کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق ہر تحقیق کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے, جبکہ روس نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے انسداد کے ادارے او پی سی ڈبلیو کی جانب سے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق تحقیقات میں مداخلت نہیں کرے گا. دوسری جانب فرانس کے صدر ایمینول میخواں نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کر لیا ہے کہ وہ شام سے اپنی فوج کو وطن واپس نہ بلائیں اور انہیں شام میں طویل مدت کے لیے تعینات کریں.
J'ai raison de dire que les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont décidé avec nous cette intervention.
شام میں ساتھ کھڑے ہونے کے ناطے میرے پاس ایسا کہنے کا جواز موجود ہے کہ امریکہ یہ جان چکا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری صرف داعش کے خلاف لڑنے تک محدود نہیں ہے, ہماری ذمہ داری وہاں پر انسانی ہمدردی تک پہنچ چکی ہے اور یہ امن کی بحالی تک رہے گی. اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم شام کے مسئلے کے فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی حل کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے.
اس ماہ کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ شام سے بہت جلد نکل جائے گا. فرانسیسی صدر کے بیان کے بعد وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈر نے کہا کہ امریکی مشن میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور صدر اس بارے میں واضح ہیں کہ امریکہ جتنا جلد ممکن ہو وہاں سے نکل نکل آئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ دولت اسلامیہ کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا پابند ہے تاکہ وہ واپسی نہ کر سکے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی اس حوالے سے کہتی ہیں،
امریکی فوجیوں کو واپس بلانا ہمارا مقصد ہے، لیکن ہم تب تک شام نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔
ادھر روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوما میں کسی قسم کے کیمیائی ہتھیار کے استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ہیں، اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ تفتیشکاروں کے جواب دینے سے قبل حملے کیوں کیے گئے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ شام پر امریکہ، روس اور فرانس کی جانب سے میزائل حملے نے ماسکو اور مغرب کے درمیان اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔
We lose the last remnants of trust.
ہم نے ان مغربی دوستوں پر بچا کھچا اعتماد بھی کھو دیا ہے جو بہت ہی عجیب منطق کے تحت کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سزا میں ثبوت ہے، انہوں نے پہلے سزا دی جیسا کہ انہوں نے سالزبری میں کیا، پھر انہوں نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا انتظار کیا، انہوں نے شام کے شہر دوما کے حوالے سے بھی یہی کیا، پہلے انہوں نے سزا دی اور پھر کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے اداروں کے تفتیش کاروں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ جائے وقوع پر جائیں اور تحقیقات کریں۔
شام پر میزائل حملے کے ناظر میں برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کو بھی حزب مخالف کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ حزب مخالف کا کہنا ہے کہ شام پر امریکہ اور فرانس کی بمباری میں اشتراک سے قبل پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ سنیچر کی رات امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس نے شام کے علاقے دوما میں کیے جانے والے مبینہ کیمیائی حملے کے جواب میں تین مقامات پر میزائلوں سے حملہ کیا، اور حملے کا جو جواز پیش کیا اس کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر عالمی سطح پر ممانعت، صدر بشار الاسد کے پاس کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو کم کرنا، اور شامی حکومت کو دوبارہ شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے سے باز رکھنا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کی تھی۔ آئیے اب اس حملے کی قانونی مشغافیوں اور دنیا پر پڑنے والے ممکن اثرات کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ میں نے شام پر کیے جانے والے حملے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے مشیروں میں سے ایک نیو یارک میں مسٹر احمد کمال سے بات کی، اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ شام پر حملے کا کوئی قانونی جواز ہے؟
دیکھیے، یہ جو شام کے اوپر حملہ ہوا ہے تین ممالک کا، اس کو تین مختلف طرفوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ تہمت کے اوپر آپ کاروائی نہیں کر سکتے، آپ کو ثبوت پیش کرنے پر جاتے ہیں بیشتر اس کے کہ آپ کوئی کاروائی کریں۔ تو اس میں ثبوت جو ہے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے او پی سی ڈبلیو، جو کہ ہیگ میں ہے، اور انہوں نے ابھی اپنی شروع بھی نہیں کی تھی کاروائی، اور ظاہر ہے کہ ابھی ختم نہیں کی تھی۔ چنانچہ کاروائی ان تین ممالک کی بیشتر اس بات کے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ثبوت پیش کیے جائیں، یہ تو پہلا طریقہ ہے جس کو آپ نے سامنے رکھنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس کاروائی کا نہایت گہرا اثر پڑتا ہے اقوام متحدہ کے اوپر۔ اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے اس میں صرف دو سچویشنز ہیں جن میں آپ کاروائی کر سکتے ہیں خود۔ اول تو یہ کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا ہو کسی نے، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کا امیڈیٹلی جواب دیں۔ اور دوسرا طریقہ صرف یہ ہے کہ اگر سلامتی کاؤنسل اس بات پہ ڈیسائیڈ کر لے کہ حملہ کرنا چاہیے تو پھر بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 42۔ اگر ان دونوں کے حساب سے آپ نے ابھی کاروائی ان کے بغیر کی ہے تو وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے، اور جب غیر قانونی کاروائی اقوام متحدہ میں تین مستقبل منظور یا مستقبل رکن خود کرے تو ظاہر ہے اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اقوام متحدہ کے اوپر۔
تو میں دوسرے لفظوں میں کہ یہ سمجھو احمد کمال صاحب کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ قانونی جواز کے ساتھ نہیں ہے، اور جو قانون ہے اس پر پوری نہیں اترتی، کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟
بالکل غیر قانونی ہے جی، یہ
ٹھیک ہے،
ٹوٹلی غیر قانونی۔
تو
اچھا، تیسرا بھی سن لیجیے
جی،
کہ اصل جو آبجیکٹو تھا ان تین ممالک کا وہ یہ تھا کہ کسی طرح صدر بشار الاسد کو کمزور کر دیا جائے. تو اس میں بھی جواب ان کو نہیں ملا کیونکہ وہ اور زیادہ پکے ہو گئے ہیں شام میں. چنانچہ یہ ہر تینوں طریقوں سے آپ ان کو دیکھیں اس کاروائی کو تو یہ ناکام کاروائی کے لیے جس کا اثر پڑے گا.
لیکن ڈاکٹر صاحب میں اسپیکنگ فار دا ڈیول والی بات کر رہا ہوں, دنیا بہرحال کسی ملک کے حکمراں کو یہ اجازت تو نہیں دے سکتی نا کہ وہ اپنے ہی ملک کے عوام کا قتل عام شروع کر دے.
بالکل ٹھیک ہے بات. اس کے اوپر بھی ایک کنونشن ہے, جینوسائڈ کنونشن ہے, جس میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے, اور یہ تو سلامتی کاؤنسل کا کام ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تہمت ہے تو اس کو امیڈیٹلی ایگزامن کرے, اور چونکہ اس کے اوپر معاہدے ہیں تو ان کے تحت پھر اپنی ڈیسیشن دے. بٹ لیکن یہ حق صرف سلامتی کاؤنسل کو ہے یا اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو.
ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے شام کے بارے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ شام کی حکومت نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے, لہٰذا اس پر حملہ ضروری ہے. میں کیا یہ موقف موجودہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق درست ہے؟
1993 میں جو معاہدہ پیش ہوا تھا جس کے اوپر سب نے دستخط کیے اور شام بھی کا بھی دستخط ہے اس معاہدے پہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بالکل نہیں استعمال کر سکتے بلکہ بنا نہیں سکتے, اور اگر آپ کے پاس ہیں تو ان سب کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے. تو یہ ظاہر ہے, لیکن اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے, آپ کو یہ ایگزامن کرنا پڑتا ہے کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ابھی جو صرف تہمت ہے, اور جس ادارے کو حق تھا کہ وہ جا کے چیک کرے اور بتائیں کہ ہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس کے آپ نے اس کی ڈسیشن کا انتظار نہیں کیا, کیونکہ اس بات بڑی غیر قانونی لگتی ہے.
محترم احمد کمال صاحب, اقوام متحدہ اپنے موجودہ ڈھانچے اور قوانین کے تحت چھوٹے ممالک کو کوئی تحفظ دے سکتا ہے یا انہیں بھی وسیع تر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانے چاہیے اپنی حفاظت کے لیے؟
یہ بہت گہرا سوال آپ نے کیا, کیونکہ اس کے دو مختلف پہلو ہیں. اول تو یہ کہ جو بڑے ممالک ہیں جن کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ خود جو چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں. چنانچہ اقوام متحدہ جو ہے یہ چھوٹے ممالک کا ادارہ ہے, کیونکہ ان کے پاس سوائے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اور کوئی حل نہیں ہے سچویشن میں. یہ تو پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب ایک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات ہوئی تو خاص طور پہ نیوکلیئر جوہری ویپنز کی, تو امریکہ نے اس وقت کہا تھا کہ میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن کے ڈیٹرمنٹ کرنی چاہیے, ایسا کرنا چاہیے کہ دوسرا سامنے والا ملک جو ہے وہ ڈر کے استعمال نہ کرے. چنانچہ اگر ڈر سے استعمال نہیں کرنا اس قسم کے ویپنز کو تو پھر ظاہر ہے ان کو آپ کو اسپریڈ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو ہر طرف بڑھانا پڑے گا تاکہ سب ڈر کے استعمال نہ کریں اس قسم کے ویپنز بنائے.
نیو یارک سے یہ تھے اقوام متحدہ کے مشیروں میں سے ایک مسٹر احمد کمال. یورپ بالخصوص شام پر حملے کے سلسلے میں برطانیہ اور فرانس کے امریکہ کے شانہ بشانہ چلے آنے, لیکن جرمنی کے علیحدہ یا دور دور رہنے کے سلسلے میں میں نے باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی, باور کرایا کہ فرانس کے صدر ایمانیول مخواں شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام پر مکمل طور پر صدر ٹرمپ کے ساتھ نظر آتے ہیں. پھر پوچھا کہ کیا یہ فرانس کا امریکہ کے ساتھ روایتی تعاون ہے یا ایمانوئل مخواں کی اپنی نئی حکمت عملی ہے؟
میرے خیال میں یہ ان کی نئی حکمت عملی ہے, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب چارلس دی گال ملک کے لیڈر بنے, اور وہ عام لیڈر نہیں تھے, وہ چرچل کی طرح فرانس کے ہیرو بھی تھے, اس زمانے سے تھوڑی سی فرانس نے اپنی پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رکھی, نیٹو سے الگ رہے, یورپین یونین کے حوالے سے بھی ان کے اپنے خاص تحفظات تھے برطانیہ کے بارے میں. تو میرے خیال میں وہ پالیسی جو ہے وہ سکسیسو گورنمنٹس نے سیکنڈ ورلڈ وار سے اڈاپٹ کی کہ امریکہ سے تعلقات رکھے جائیں لیکن اپنی تھوڑی سی فارن پالیسی میں اور ڈیفنس پالیسی میں اٹانومی بھی ساتھ رکھی جائے.
صحیح.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فرانس کی پالیسی میں ایک کافی میجر چینج آئی ہے, اور فرانس یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یورپین یونین میں شاید توڑ پھوڑ ہو رہا ہے, روس ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے اور نیبرہڈ میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں امن نہیں ہے, تو بہتر یہی ہوگا کہ امریکہ سے جو الائنس ہے اس کو اور گہرا کیا جائے. تو کیونکہ برطانیہ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس لیے فرانس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ سمجھتی ہے.
ٹھیک ہے, تو اب تک تو ڈاکٹر افتخار ملک صورتحال یہ تھی کہ یورپ سے امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی برطانیہ سمجھا جاتا تھا, لیکن اس مرتبہ فرانس امریکہ کے ایک بڑے اتحادی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ہلکا سا پس منظر آپ نے بھی بتا دیا, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمانوئل مکرون ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی طرح کے اتحادی بن گئے ہیں کہ جس طرح ایک زمانے میں ٹونی بلیئر جارج ڈبلیو بش کے اتحادی بنے تھے؟
کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یورپین یونین کے دو سب سے بڑے جو ہیں لیڈرز ہیں, ایک جرمنی ہے اور ایک فرانس ہے. تو میرے خیال میں امریکہ میں بھی یہ احساس ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے, الگ ہے. لیکن اگر یورپین یونین کی بات کرنی ہے تو اس میں فرانس اور جرمنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف میرے خیال میں فرانس کی لیڈرشپ نوجوان ہیں, انہوں نے نیا نیا یہ عہدہ سنبھالا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈیشنل رول میں ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یورپ کے لیڈر ایمرج بن کے سامنے آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ضرورت ہے کہ یورپ کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہوں, جب اب انہوں نے روس کے ساتھ کنفرنٹیشن مول لی ہوئی ہے, اور یورپین یونین کے اندر بھی یہ احساس ہے کہ برطانیہ کے بعد فرانس جو ہے وہ ایک کافی اسٹرانگ ملٹری فورس ہے, اور چونکہ جرمنی اس قسم کے انٹرنیشنل ملٹری وینچرز میں انوالو نہیں ہوتا تو میرے خیال میں میدان جو ہے وہ فرانس کے لیے کھلا ہے.
چلے مان لیا, لیکن یہ مثلث یہاں یورپ سے چلا کرتا تھا, جرمنی, فرانس, برطانیہ, اٹلی وغیرہ اور اسپین یہ آ گئے, لیکن جرمنی, فرانس, برطانیہ, یہ اس مثلث میں سے جرمنی کا موقف فرانس اور امریکہ کے موقف سے مختلف ہے, اب کیوں, ایسا کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کے آئین میں جو امریکہ کی اپنی ذمہ داری میں بنایا گیا تھا, جیسے جاپان کا بنایا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو اس میں جرمنی کو خصوصی طور پہ منع کیا گیا تھا کہ وہ کسی قسم کے انٹرنیشنل وینچر میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. لیکن افغانستان اور عراق کی لڑائی کے حملے پہ کے موقع پہ جرمنی نے یہ چینج آئی, اور جرمنی اب بھی کنفرنٹیشن میں یا ملٹری وینچر میں نہیں جاتا. جرمنی یہی کہتا ہے کہ ہم تعمیر نو میں رول ادا کریں گے. تو افغانستان میں بھی جرمنی نے فوجیں بھیجیں, عراق میں بھی بھیجیں, لیکن جرمنی جو ہے وہ بذات خود کسی دنیا کے فوجی معاملے میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا. تو اس لیے میرے خیال میں جتنی فرانس کی پوزیشن کلیئر ہے یا جتنی برطانیہ کی ملٹری ایڈونچرز کے حوالے سے پوزیشن کلیئر ہے, جرمنی کی کلیئر نہیں ہے. اور جرمنی کے اندر پیس موومنٹ کافی اسٹرانگ ہے, اور جرمنی کی جو ٹریڈیشنل فارن پالیسی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ آپ دیکھیں تو وہ بھی نان انٹروینشن پہ مبنی ہے. بلکہ انہوں نے روس کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے رکھے, اس زمانے میں بھی جب کولڈ وار ہو رہی تھی اور جرمنی ڈیوائڈیڈ تھا.
اچھا, تو ذرا ڈاکٹر افتخار ملک اس پر غور فرمائیے کہ خود فرانس میں اور برسلز میں کوئی تشویش پائی جا رہی ہے کہ او پی سی ڈبلیو, آرگنائزیشن آف پروہیبیشن آف کیمیکل وار والی جو کمیٹی ہے جو تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, اس کی تحقیقات سے پہلے ہی امریکہ نے شام پر حلہ بول دیا؟
وہ تو لیبر پارٹی یہاں برطانیہ میں بھی کہہ رہی ہے, ان کے لیڈر نے آرٹیکل اپنا لکھا ہے, اور آج برٹش پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو وہ پوری دنیا میں ایک قسم کی ڈویژن ہے, پولرائزیشن ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ روس کی حمایت کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں ملکوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا جب یہ اس آرگنائزیشن کے انویسٹیگیٹرز آلریڈی دمشق میں پہنچ چکے تھے, تو ان کو کچھ ٹائم دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ پروف سامنے ہوتے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے اس آرگنائزیشن پہ کافی ذمہ داری عائد ہے. اور یہ پریس کانفرنس میں روس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی ایک قسم کی توجیہ دے رہے ہیں, امریکہ اپنی توجیہ دے رہا ہے, برطانیہ اپنی توجیہ دے رہا ہے. تو ان کی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے, وہ خفیہ میٹنگ ہے, لیکن اس سے پہلے امریکہ کے امبیسڈر نے بھی اور برطانیہ کے امبیسڈر نے بھی اپنے بیانات دیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے اس پہ کافی پریشر ہے, اور چونکہ ان تینوں ملکوں نے یہ ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے تو اس کے بعد اب انہیں جسٹیفیکیشن کی بھی ضرورت ہے, اور اس آرگنائزیشن پہ پریشر ہے کہ وہ بھی اپنا کچھ وجود جو ہے اس کا ثبوت دیں. تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کی انٹرنیشنل پولیٹیکل گیم بن گئی ہے, اور پروف نہ ہونے کی وجہ سے اور ویکینڈ پہ یہ میزائل کے حملے کرنے سے میرے خیال میں یہ جو شام کے اصل مسائل ہیں انہیں پس پشت ڈال دیا گیا کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ریفیوجیز کا کیا ہوگا, پریزیڈنٹ اسد کو کیسے اس چیز پہ تیار کیا جائے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہو تاکہ ریفیوجیز واپس جا سکیں اور اس ملک کے اندر امن ہو سکے. ان مسائل کی کوئی آدمی بات نہیں کر رہا, کوئی پولیٹیکل لیڈر بات نہیں کر رہا. یہ جو لیگل ایشوز ہیں اور اس آرگنائزیشن کا جو رول ہے اور کیا کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, کس نے کیے ہیں, یہ ایشوز جو ہیں یہ اب سامنے آ گئے ہیں. اور یہ ایک قسم کی ایسٹ اور ویسٹ کی جو پرانی کنفرنٹیشن ہوتی تھی لگتا ہے کچھ حد تک دوبارہ واپس آ رہی ہے.
بادشاہ یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر افتخار ملک.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
مینچسٹر سٹی نے انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیت لیا جو 7 سال میں اس کا تیسرا ٹائٹل ہے. مینچسٹر سٹی کی یہ کامیابی اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ ابھی لیگ کے 5 میچز باقی ہیں.
Rodriguez has put West Bromwich Albion in front with 18 minutes left for play. Can you believe this scoreline?
گزشتہ رات مینچسٹر یونائٹڈ کو ویسٹ بروم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے سٹی کی ٹائٹل کی جیت کو یقینی بنا دیا, کیونکہ یونائٹڈ اور سٹی کے درمیان 16 پوائنٹس کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ کی ٹیم سٹی کی برابری نہیں کر سکتی. فرینچ لیگ ٹائٹل پیرس سین جیمان کے نام رہا. اس نے موناکو کو 1-1 میں 7 گول سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر 17 پوائنٹس کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے. آئی پی ایل میں آج کولکاتہ نائٹ رائیڈرز اور دہلی ڈیئر ڈیولز کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. گزشتہ رات مہندر سنگھ دھونی کے ناقابل شکست 79 رنز بھی چنئی سپر کنگز کو کنگز 11 پنجاب کے خلاف جیت سے ہمکنار نہ کر سکے. کنگز 11 پنجاب نے یہ میچ 4 رنز سے جیتا. اس کی طرف سے کرس گیل 63 رنز بنا کر مین آف دا میچ رہے. راجستھان رائلز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 19 رنز سے شکست دی. سنجو سیمسن نے 10 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 92 رنز بنائے. امریکہ کے اسٹیو جانسن نے یو ایس کلے کورٹ ٹینس چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں انہوں نے ہم وطن سینٹ گرینڈ کو 7-6, 2-6 اور 6-4 سے ہرا دیا. انگلش فٹ بال کلب آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر کا کہنا ہے کہ انگلش پریمیئر لیگ میں ویڈیو اسسٹنٹ ریفری سسٹم پر عمل درآمد میں تاخیر سے انگلش ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں. واضح رہے کہ انگلینڈ کی 20 ٹیمیں اس سسٹم کے خلاف ہیں, جبکہ آرسن وینگر کا کہنا ہے کہ اس کی مخالفت کر کے انگلینڈ کی ٹیمیں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئی ہیں. حالانکہ اس سسٹم سے غلط فیصلوں سے بچنے میں بڑی مدد مل رہی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے خطے جموں میں 3 ماہ قبل ایک کم سن لڑکی کا جنسی زیادتی کے بعد قتل اب ایک ملک گیر معاملہ بن گیا ہے. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے, لیکن فی الوقت سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو کے اجلاس میں شامل امریکی نمائندے نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ڈوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے مقامات کے ساتھ تحریف یا تبدیلی کی ہے. روس نے الزامات کا انکار کیا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ریپ کے بعد قتل کی جانے والی کم سن لڑکی کے والدین نے کیس کو ریاست سے باہر چندی گڑھ کی عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست دی ہے. چین میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ویبو نے اپنے پلیٹ فارم سے ہم جنس پرستوں سے متعلق مواد ہٹانے کا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے. سویڈن کے سینکڑوں مصنفوں اور تدریسی ماہرین نے نوبیل انعام جاری کرنے والی سویڈش اکیڈمی کے متعلق کہا ہے کہ ادارے میں اقربا پروری اور بدعنوانی کی بھرمار ہے. میانمار کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کا 5 افراد پر مشتمل پہلا کنبہ بنگلہ دیش سے ملک واپس آیا ہے، جسے آبادکاری والے کیمپ میں شناختی کارڈ اور رسد پہنچائی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے خطے جموں میں 3 ماہ پہلے ایک کم سن لڑکی کا جنسی زیادتی کے بعد قتل اب ایک ملک گیر ایشو کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ آج ملزمان کو کٹھوا کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد جج نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ متاثرہ بچی کے والدین کی طرف سے کیس کو ریاست سے باہر چندی گڑھ کی عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ اس دوران کشمیر میں اس واقعے کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، اور کشمیر بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ کیس کو ریاست سے باہر نہیں بلکہ جموں ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
3 ماہ قبل ایک کمسن بچی کا اغوا، پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی اور بعد میں قتل، یہ واقعہ جموں کے کٹھوا ضلع میں رسانہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا تو ضلع میں بعض ہندو گروپوں نے احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کی قیادت واقعے کے فوراً بعد تشکیل دیا گیا گروپ ہندو ایکتا منچ کر رہا ہے۔ منچ نے ملزمان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کی کرائم برانچ نے سابق سرکاری افسر سانجھی رام، اس کے بیٹے وشال کمار اور بعض پولیس اہلکاروں کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ملزمان کے اہل خانہ غیر معینہ بھوک ہڑتال پر ہیں، اور ہندو ایکتا منچ کے بعد اب جموں کے وکیلوں کی انجمن ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ملزمان کے حق میں احتجاج پر آمادہ ہے۔ کل جب کرائم برانچ کے اہلکار کٹھوا عدالت میں ملزمان کے خلاف چالان پیش کرنے پہنچے تو وہاں موجود وکلا نے ان کا راستہ روک کر احتجاج شروع کر دیا۔ وکلا کا کہنا ہے کہ کیس کو بھارت کی وفاقی ایجنسی سی بی آئی کے سپرد کیا جائے۔
اگر جموں کے سینٹیمنٹس، جموں کے جذبات یہ چاہتے ہیں فری ایس ایئر سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیا ہچکچاہٹ ہے اس بات کو لے کے۔
وکلا کے احتجاج کی وجہ سے 3 گھنٹے تک کرائم برانچ ملزمان کے خلاف چالان پیش نہیں کر سکی۔ جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ملزمان کے حق میں کل جموں میں ہڑتال کی اپیل کی ہے۔
سی بی آئی انکوائری کی جانچ کے لیے ایک ایجیٹیشن چلائی ہے، اور جموں بند کا آہوان کیا ہوا ہے۔ 11 تاریخ کو جموں پورا بند رہے گا۔
تاہم جموں کی تجارتی انجمن جموں چیمبر آف کامرس نے اسے ایک غیر منطقی اپیل قرار دیا ہے۔ جموں کے راجوری ضلع کے وکلا نے بھی اس مہم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے قصورواروں کو سزا دینے کی اپیل کی ہے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے 8 سالہ آصفہ یوسف کو اغوا کے بعد مندر میں قید کیا، اسے نشہ آور گولیاں کھلائیں، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ کرائم برانچ کی رپورٹ میں الزامات کی بنیاد آصفہ کے بالوں کے اس نمونے کی ڈی این اے رپورٹ ہے جو مندر سے برامد کیا گیا تھا، لیکن جموں میں ہندو ایکتا منچ اور بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کرائم برانچ جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ جن وکلا نے عدالتی عمل میں خلل ڈالا تھا ان کے خلاف آج پولیس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سابق وزیراعلی عمر عبداللہ نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جن قانون دانوں کو قانون کا ہی پاس و لحاظ نہ ہو، ان پر قانونی کتابیں ہی ٹوٹ پڑنی چاہیے۔ ان کی جماعت نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس معاملے کی تہ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے اب سی بی آئی کا کوئی کردار نہیں۔
کرائم برانچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے، اب سزا دینے کی باری آ گئی ہے، تو اب اس میں سی بی آئی کا کیا۔
مسٹر ساگر کا مزید کہنا تھا کہ پورے ملک میں جس طرح کی سیاسی ہوا چلی ہے، جموں میں بعض عناصر اسی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ریاست فرقہ وارانہ منافرت میں الجھ کر رہ جائے۔
نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک وکیل ایک سوسائٹی کا ایک اہم انسان ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو ریپ کیا گیا، 8 لوگ ریپ کیا گیا، اور جن لوگوں نے ریپ کیا ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا دینی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس کو وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اپنی ضمیر سے پوچھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں۔
ابتدا میں جب آصفہ کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کٹھوا کے مقامی سماجی کارکن طالب حسین نے مہم چلائی تو انہیں گرفتار کیا گیا، تاہم اب انہیں اطمینان ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا۔
اب کورٹ پہ یقین کرنا پڑ رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں، اور کورٹ کی یہ ان سب چیزوں سے کہ کورٹ نے پریشرائز دیا، سٹیٹس رپورٹ منگوائی، اور پھر کہا کہ ڈی این اے کی رپورٹ آج تک کیوں نہیں آئی، تمہاری پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہاں ہے، تو اگر کورٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو شاید یہ کرائم کی ٹیم کو ہم جواب دے اتنا نہیں بنا سکتے تھے، آج اتنا کام ہوا شاید نہیں۔
واضح ہے جموں میں کٹھوا کے رسانہ گاؤں میں اپنی رہائش پر محمد یوسف نامی ایک چرواہی کی بیٹی آصفہ جب 10 جنوری کے روز مویشیوں کو پانی پلانے قریبی جنگلات کی طرف چلی گئیں تو واپس نہیں لوٹیں۔ ایک ہفتے کے بعد ان کی زخمی لاش برامد ہوئی، اور پولیس کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہی بعض ہندو گروپوں نے احتجاج شروع کر دیا، جس سے بڑا سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انڈیا میں حیدرآباد دکن کی ایک خصوصی عدالت نے سن 2007 کے مکہ مسجد کے بم دھماکہ کیس میں آر ایس ایس کے سابق رکن سوامی اسم آنند سمیت پانچوں ہندو ملزمان کو بری کر دیا ہے. ان لوگوں پر مسجد میں بم دھماکہ کر کے 9 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام تھا. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
حیدرآباد کی خصوصی عدالت نے کہا کہ ملزمان کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے. ملزمان میں سب سے اہم سوامی اسیمانند تھے جنہوں نے تفتیش کے دوران اقبال جرم کیا تھا لیکن بعد میں اپنا بیان واپس لے لیا تھا. ان کے وکیل جے پی شرما نے کہا کہ استغاثہ کی جانب سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا.
The judge, while pronouncing the judgment, said he has perused the entire document on record.
اس پورے کیس میں سوامی اسیمانند اور ابھینو بھارت کے کرنل پروہت مرکزی کردار بن کر ابھرے تھے. کرنل پروہت اس وقت حاضر سروس فوجی افسر تھے اور وہ اب ضمانت پر رہا ہے. تفتیش کاروں کے مطابق ابھینو بھارت ایک شدت پسند تنظیم ہے جو مسلمانوں سے دہشت گردی کے حملوں کا انتقام لینا چاہتی تھی. اس کیس میں کرائم برانچ نے پہلے مسلمان نوجوانوں کو ملزم بنایا تھا لیکن سی بی آئی کی تفتیش کے بعد ان کے خلاف مقدمات ختم کرنے اور ابھینو بھارت نامی ہندو شدت پسند تنظیم سے وابستہ افراد کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس کیس میں دو ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جبکہ ایک ملزم سنیل جوشی کو پر اسرار حالات میں قتل کر دیا گیا تھا. سوامی اسیمانند کو مہاراشٹرا کے مالیگاؤں، راجستھان کے اجمیر شریف اور سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر حملے سے متعلق مقدمات میں بھی ملزم بنایا گیا تھا لیکن ان میں سے دو مقدمات میں انہیں پہلے ہی بری کیا جا چکا ہے. تفتیش کاروں کا موقف تھا کہ 2006 اور 2008 کے درمیان ہونے والے ان بم دھماکوں میں ہندو شدت پسندوں کا ہاتھ تھا. سمجھوتا ایکسپریس کیس میں سوامی اسیمانند اب بھی ملزم ہے لیکن 2015 میں ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی تھی. عدالت کے فیصلے کے بعد بی جے پی نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کی حکومت نے دانستہ طور پر ہندوؤں کو اس کیس میں پھنسایا تھا. پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا.
جس پرکار سے دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش راہل جی آپ نے کی ہے اور چاہے پی چدمبرم ہو چاہے سشیل کمار سندے جی ہوں انہوں نے کہیں سے اگر سکشا لی ہے ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی تو وہ آپ سے اور آدرنیہ سونیا گاندھی جی سے ہی لی ہے. کیا یہ ستیہ نہیں ہے راہل جی کہ آپ نے خود یو ایس ایمبیسڈر سے ملتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں سمی سے زیادہ ڈر نہیں ہے, خطرہ تو ہمیں ہندوؤں سے ہے.
ابھینو بھارت سے وابستہ ان لوگوں کے خلاف یہ کیس اس لیے اہم تھے کیونکہ تفتیشی ایجنسیوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ہندو بھی ملوث ہیں. یہ تفتیش کانگریس کی قیادت والی وفاقی حکومت کے دور اقتدار میں ہوئی تھی اور اس وقت ان حملوں کو سیفرن ٹیرر یا ہندو دہشت گردی سے منسوب کیا گیا تھا. لیکن جواب میں کانگریس کا کہنا ہے کہ صرف ایک مقدمے کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. پارٹی کے سابق وزیر داخلہ شیوراج پاٹل.
Now do we decide these matters on the basis of a judgment given in one case?
ملزمان کی رہائی کے بعد کانگریس کو اس الزام کا سامنا ہوگا کہ اس کے دور اقتدار میں ملزمان کو پھنسایا گیا تھا جبکہ ایک حلقے کا الزام یہ ہے کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں ملزمان کے خلاف مقدمات کو کمزور کیا گیا. عدالت نے ملزمان کو کس بنیاد پر بری کیا یہ تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا لیکن اب اس سوال پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ ہندو دہشت گردی کے دعوے میں کتنی صداقت ہے اور ملزمان اگر بے گناہ تھے تو مکہ مسجد میں دھماکہ کس نے کیا تھا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستان میں کمیشن برائے انسانی حقوق کی آج جاری کی جانے والی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران جمہوری عمل کے نظام میں سست روی, جبری گمشدگی, ماورائے عدالت قتل اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد سے موسیٰ یاوری کی رپورٹ.
سال 2017 میں پاکستان میں حقوق انسانی کی صورتحال کیسی رہی؟ اس بارے میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی سالانہ رپورٹ میں قانون اور قانون سازی کے نظام سے لے کر ماحولیات اور پناہ گزینوں کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے. مگر اس رپورٹ کے مطابق تین ایسے مسائل ہیں جن کی بڑھتی ہوئی صورتحال تشویش کا باعث ہے. آئی اے رحمان نے, جو کہ ایچ آر سی پی کے سینئر رکن ہیں, اس رپورٹ کے چیدہ چیدہ نکات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا.
غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں فیصلے زیادہ آ گئے ہیں, یہ مسئلہ
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا, اس سے بہت تشویش ہے اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں جو اموات ہوتی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے, لیکن سیکٹیرین کنفلکٹس میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کے اداروں میں جو ہماری پرفارمنس ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں رہی ہے.
اس کے علاوہ ادارے کی نائب چیئرپرسن سلیمہ ہاشمی نے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا.
ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جمہوری عمل ہے, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کمی آ گئی ہے اور سست روی ہے. یہ تشویش کی بات ہے کیونکہ اس سال الیکشن کا سال ہے اور اس میں اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے تھا. 2013 میں جب یہ پہلی مرتبہ ہماری تاریخ میں ایک سول حکومت نے دوسری سول حکومت کو پاس اوور کیا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ جمہوری عمل جو ہے اس میں تیزی آ جائے گی, لیکن جیسے نظر آ رہا ہے اور رپورٹ کی بھی فائنڈنگز ہیں کہ ایسا نہیں ہے.
دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکن افراسیاب خٹک نے, جو کہ اظہار رائے کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں, اس موقع پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
اس میں جو بنیادی آزادیاں ہیں ان کا گھٹنا, جیسے بتایا گیا ہے کہ میڈیا پر پابندیاں بڑھی ہیں باوجود کہ کوئی اعلان اس کا نہیں ہوا, لیکن پابندیاں عملاً بڑھ گئی ہیں اظہار رائے پر. جیسے ایک چینل کے بارے میں کہا گیا اس کو بند کیا گیا ہے, اسی طرح سے یونیورسٹی کیمپسز پر پابندیاں بڑھی ہیں, اسی طرح سے جو انفورس ڈس اپیئرنس جو لوگ غائب کیے گئے ہیں ان کا مسئلہ گھمبھیر ہوا ہے کیونکہ کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی بلکہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے.
سال 2017 میں پاکستان کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں منتخب کیا گیا تھا, جسے ایک سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا تھا, مگر ایچ آر سی پی کی سال 2017 کی رپورٹ کئی حلقوں کے لیے باعث تشویش ہے. موسیٰ یاوری, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی اس نئی رپورٹ کے بارے میں میں نے یہاں لندن میں پاکستانی نژاد مسیحوں کی تنظیموں اور سرکردہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والی ایسٹر داس سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ مسیحی برادری کے لیے اس رپورٹ میں گنائی جانے والی مشکلات کے علاوہ پاکستان میں مقیم مسیحی اقلیت دیگر کن خوف یا خدشات کا شکار ہے؟ ہیومن رائٹس
رپورٹ جو ہیں وہ اس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ فار سافٹ ٹارگیٹس جو ہے وہ انکریز ہوئے ہیں, اور جس وقت یہ رپورٹ مرتب کی گئی تھی اس کے بعد سے بھی اب تک خاص طور پہ پچھلے دو مہینوں میں کم از کم 6 سے 7 واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر چرچز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو پبلک لنچنگ ہے اور جا کے عمارتوں کو نظری آتش کر دینے کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کل کوئٹہ پر اٹیک ہوا ہے اور 5 لوگ جو ہیں اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایسٹر کے
آپ عیسیٰ نگری کے حملے کی بات کر رہی ہیں؟
جی میں بالکل کوئٹہ عیسیٰ نگری کے حملے کی بات کر رہی ہوں. اس سے ایک دن پہلے جو ہے یا آلموسٹ اسی صبح ہمارے اور ان کے ٹائم کے حساب سے جو شاہدرہ ٹاؤن میں بھی ایک چرچ کو نظر آتش کر دیا گیا ہے, اور یہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے, مگر پچھلے 2 مہینوں میں پے در پے یہ واقعات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر لوکل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پہلے واقعہ لاہور میں ہوا تھا جب پوری کالونی کو نظر آتش کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو اپنے گھر خالی کر دینے کے لیے کہا گیا تھا, وہ اور شاہدرہ کا جو علاقہ ہے جہاں پر ساجد مسیح کا کیس ہوا ہے ابھی بلاسمی کا, وہ دونوں ایک ہی حلقے سے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو حکومت میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کو لینڈ مافیا کے نام سے جانا جاتا ہے, اور ان کا چونکہ مسیحی سافٹ ٹارگیٹس ہیں تو وہ ان کو بلاسمی کسی ایک بندے پہ بلاسمی کرا کے پوری جو کالونی ہے وہ خالی کروا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر کے اپنے کمرشل یوز کے لیے. سو دس از سم تھنگ دیٹ پیپل آن دا گراؤنڈ ہیز رپورٹڈ.
ٹھیک ہے. اچھا احسداس جی, یہ اب تک جو مسیحی برادری ہے اس کے پاکستان کے اندر خوف و ہراس کی وجہ سے نقل مکانی کے بارے میں کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے؟
آزاد و شمار جتنے بھی اکٹھے کیے گئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ کافی کانٹروورشل ہوگا کیونکہ بہت سارے یہ پراپر اس میں ریسرچ ہو نہیں سکتی. ہاؤ یہ ان کا کہا گیا کہ آلموسٹ 5,000 فیملیز جو ہیں وہ تین بڑے جگہ پر ایچ این سی آر کے ساتھ وہ گئی ہیں, تھائی لینڈ میں, سری لنکا میں, اور اندر ون از انڈونیشیا. سو ان تین ممالک میں تقریباً 5,000 کے قریب جو پاکستانی مسیحی فیملیز ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں سے بیچ کے نقل مکانی کر لی تھی جب لاہور کا یہ واقعہ ہوا تھا کہ لاہور میں پوری کالونی جو تھی اس کو جلا دیا تھا, جوزف کالونی.
تو جی جی آپ اپنی بات پوری کریں.
ان کے حالات بہت ہی خراب ہیں کیونکہ وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے اور ایک عدم تحفظ کا شکار ہے پوری پاکستانی کمیونٹی, اور جو لوگ تو اپنا سب کچھ بیچ کے جا سکتے تھے وہ تو چلے گئے ہیں, لیکن آبویسلی ہم کوئی ہجرت کر کے پاکستان میں نہیں آئے, تو ہمیں پاکستان, ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم نسلوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, تو ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے جہاں ہم خود بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور ہم اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ پا رہے.
تو استداس جی, وہ انتہا پسند مسلح گروہ جو اقلیتوں پر حملہ کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی حکومت نے کارروائی کی ہے؟
ان کے خلاف میں, مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں بہت سارے لوگوں کو ابھی تک بھی اس میں کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے.
یہ تھیں ایسٹر داس جو یہاں لندن میں پاکستانی نجات مسیحی تنظیموں اور سرکردہ لوگوں کی رہنما ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
پاکستان میں عام انتخابات سن 2018 کے لیے ہونے والی نئی حلقہ بندیوں نے کئی سیاستدانوں کے سیاسی گڑھ توڑنے جوڑنے کے علاوہ بیشتر کو ٹکٹ ملنے نہ ملنے کی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا ہے. کیسے؟ ایسے کہ نہ صرف بعض سیاستداں اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی انتخابی مہم کے لیے نئے سرے سے اپنی حکمت عملی بدلنی پڑ رہی ہے. ہماری نامہ نگار حنا سعید نے پاکستان کے سب سے بڑے پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں ہونے والی نئی حلقہ بندیوں کا جائزہ لیا, وہاں کے سیاسی کارکنان سے اس کے بارے میں بات کی اور یہ رپورٹ دی.
گزشتہ برس کی مردم شماری کے بعد عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں سے جو سیاسی ہنگامہ برپا ہوا ہے اس کی سب سے اچھی مثال شاید 50 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر گوجرانوالہ ہے. یہاں قومی اسمبلی کی 7 نشستوں کی جگہ اب صرف 6 رہ گئی ہیں, لیکن کم ہونے والی سیٹ کے ووٹروں کو جس طرح باقی حلقوں میں سمویا گیا اصل انتشار اس نے پیدا کیا ہے. ہم نے گوجرانوالہ کے ڈپٹی میئر رانا مقصود سے بات کی اور پوچھا کہ گوجرانوالہ میں ہونے والی نئی حلقہ بندیوں سے کون سی برادری کے ووٹ بینک پر اثر پڑا ہے.
جس طرح کا پہلے 97 تھا, 80 بن گیا ہے, تو اس سے راجپوت برادری کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے.
اور اگر ہم پارٹی وائز پوچھیں تو کون سی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے نئی حلقہ بندیوں سے اور کون سی پارٹی کو نقصان ہوا ہے؟
فائدہ تو پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹ ہوا ہے جی, یہ مسلم لیگ نون کو ہی نقصان میرا خیال پہنچانے کے لیے.
اس کی کیا وجہ ہے, کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟
یہ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے, الیکشن کمیشن اس کو بیلنس رکھنا چاہیے, نمائندوں سے رابطے کرنے چاہیے تھے لوگوں کو حلقہ بندی کرتے وقت, تو حلقہ بندی کرتے وقت بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ عوام کے رابطے کس طرح اپنے نمائندوں کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں.
اور داستان صرف گوجرانوالہ تک ہی محدود نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے ملک کے انتہائی شمال سے انتہائی جنوب تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام سیٹوں کے حدود کا جائزہ لیا ہے اور تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی تمام 272 نشستوں کی حدود میں رد و بدل کیا ہے۔ صوبہ پنجاب میں نشستیں 148 سے کم ہو کر 141 ہو گئیں، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں بالترتیب 4, 2, اور 1 سیٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست سے پہلے ملک بھر سے دائر کردہ 1286 اعتراضات کی باقاعدہ سنوائی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ میں کی جا رہی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ حتمی لسٹ کا اعلان مئی کے مہینے میں کر دیا جائے گا۔ بی بی سی کی ٹیم نے متعدد بار الیکشن کمیشن کے حکام سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے موقف نہیں دیا کہ معاملہ عدالت کی زیر سماعت ہے۔ حلقہ بندی کے لیے کچھ رہنما اصول تو ضرور طے کیے گئے تھے، لیکن انہی اصولوں کی روشنی میں ضلع، ڈویژن اور صوبوں کی جغرافیائی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے جب نئی حلقے بندیاں ہوئیں تو ایک اچھا خاصا سیاسی طوفان برپا ہو گیا۔ گوجرانوالہ میں تو نواز لیگ کے منتخب رکن قومی اسمبلی میاں طارق نے آئندہ کی پیش بندی میں نہ صرف نشست چھوڑی بلکہ پارٹی بھی تبدیل کر کے تحریک انصاف میں چلے گئے۔ انہیں امید ہے کہ قومی اسمبلی کے نئے حلقے این اے 80 سے وہی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔
گوجرانوالہ میں جو ابھی حلقہ بندی ہوئی ہے، سب سے زیادہ میرا حلقہ متاثر ہوا ہے، تو میں تو الیکشن لڑ رہا ہوں، اپیل میں بھی نہیں گیا، کیونکہ سیاسی کارکن کے لیے سب حلقے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جس نے الیکشن لڑنا ہو۔
پچھلے انتخابات میں پڑوس کے حلقے سے جیتنے والے رکن قومی اسمبلی بشیر محمود ورق وفاقی وزیر قانون ہیں اور این اے 80 سے نواز لیگ کے متوقع ٹکٹ ہولڈر بھی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بشیر محمود ورق نے بتایا کہ نئی حلقہ بندی سے وہ خود بھی ناخوش ہیں، اسی لیے خود الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی جس کی سماعت 13 اپریل کو ہوئی ہے۔
میرا حلقہ جس میں 97 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، جس میں یہ گھر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کے چاروں طرف 9 یونین کونسل جو ہے نکال دی گئی ہیں، انکلوڈنگ مائی اون ہاؤس۔ میرا ووٹ اب میرے حلقے میں نہیں رہا، اور پھر اس میں لا میں یہ بھی ہے کہ نارتھ ٹو ساؤتھ، اور پھر کلاک وائز، میرا اینٹی کلاک وائز کر دیا گیا ہے، حلقہ بنایا گیا ہے، تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئی فیل انجرڈ۔
موجودہ حلقہ بندیاں اگلی مردم شماری تک قائم رہیں گی اور ان حلقہ بندیوں کا اثر چند ماہ بعد ہونے والے الیکشن پر پڑے گا، لیکن ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے کم وقت میں یہ حلقہ بندیاں کروائی جا رہی ہیں، انتخاب لڑنے والی سیاسی جماعتیں شاید اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سن 2017 کے مقابلے میں خواتین ووٹرز کی تعداد میں 1,99,000 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس اضافے کے باوجود مرد اور خواتین ووٹروں کے مابین بڑا فرق اب بھی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے بقول خواتین ووٹر مرد ووٹروں کے مقابلے میں 662,000 کم ہوئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں الیکشن کمیشن کے حکام نے بلوچستان میں نئی انتخابی فہرستوں سے متعلق بریفنگ دی۔ یہ بریفنگ کمیشن کے انتخابی فہرستوں سے متعلق ڈائریکٹر بابر ملک نے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی انتخابی فہرستوں کو بلوچستان میں 1400 مقامات پر آویزاں کیا گیا ہے، جن پر 24 اپریل تک اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔
1400 سے لگ بھگ بلوچستان میں ہیں، 90 کے قریب ادھر کوئٹہ میں بنائے گئے ہیں، جس میں لوگوں کے ووٹ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب جگہ پہ نہیں ہیں، وہ شناختی کارڈ کے مطابق اپنا درج کرا سکتے ہیں۔ تو یہ 24 اپریل جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد جو انتخابی فرشتے ہیں وہ اپنی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو جائیں گی، وہ منجمد ہو جائیں گی، فریز کر دیا جائے گا اس کو۔
گزشتہ سال بلوچستان میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 37,04,000 تھی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان ووٹوں میں 4,89,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد بلوچستان میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 41,94,000 ہو چکی ہے۔ بابر ملک کے مطابق انتخابی فہرستوں میں 30 اپریل تک مزید اندراج بھی ہو سکتا ہے۔
میں جس طرح بتا رہا تھا کہ شناختی کارڈ جاری کرتے وقت بھی یہ کام ہو رہا ہے، اس میں آپشن دیا جاتا ہے شناختی کارڈ بناتے وقت، تو جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ آ جائے گا 30 اپریل تک، وہ ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ ایک اس میں خاص اس کا نقطہ ہے۔
بریفنگ کے مطابق بلوچستان میں مرد ووٹروں کی کل تعداد 24,28,000 ہے، جبکہ خواتین ووٹروں کی تعداد 17,65,000 ہے۔ گزشتہ سال بلوچستان میں خواتین ووٹروں کی کل تعداد 15,66,000 تھی۔ اگرچہ خواتین ووٹروں کی تعداد میں 1,99,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے، تاہم یہ اب بھی مرد ووٹروں کے مقابلے میں 662,000 کم ہیں۔ جبکہ ملکی سطح پر خواتین ووٹروں کی تعداد مرد ووٹروں کے مقابلے میں 1,24,58,000 کم ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اخلاقی طور پر صدارت کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے پیر کی شام ایک ٹی وی انٹرویو میں کہی، جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کے بارے میں کئی انکشافات کیے۔ کومی کی کتاب منگل کو شائع ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کتاب میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کافی انکشافات ہوں گے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی ٹی وی چینل اے بی سی کو دیے گئے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے کہا کہ صدر ٹرمپ اخلاقی طور پر صدارت کے لیے نااہل ہیں۔
Our president must embody respect and adhere to the values that are at the core of this country, the most important being truth. This president is not able to do that. He is morally unfit to be president.
ہمارے صدر کو قابل احترام ہونا چاہیے اور ان اقدار کا حامل ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کا حصہ ہیں۔ اس میں سب سے اہم سچائی ہے اور یہ صدر اس پر پورے نہیں اترتے۔ یہ اخلاقی طور پر صدارت کے اہل نہیں ہیں، ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کے الفاظ۔ ٹی وی چینل نے کومی سے طویل گفتگو کی جو کئی گھنٹے چلی، لیکن صرف ایک گھنٹے کا انٹرویو اتوار کو نشر کیا گیا۔ جیمز کومی نے صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور وہ ایسے شخص ہیں جن کے لیے سچائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کومی نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خواتین کو محض گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ کومی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کسی مافیا باس کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے یہ بھی خدشات ظاہر کیے کہ روسی حکومت کے پاس صدر ٹرمپ کے خلاف کچھ ایسے مواد موجود ہیں جن سے وہ صدر ٹرمپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ جیمز کومی کے اس ٹی وی انٹرویو کے بعد صدر ٹرمپ کی مشیر کیلیان کانوے نے جیمز کومی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
This guy swung an election. He thought the wrong person would win. His people and his household wanted the other person to win.
جیمز کومی وہ شخص ہیں جنہوں نے انتخابات کا رخ موڑا اور جو سمجھتے تھے کہ کوئی اور انتخابات جیتے گا، اور ان کے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی اور جیتے، اور اس انٹرویو میں آخر میں وہ اپنی کتاب کے اشتہار میں لگ گئے تھے۔ صدر ٹرمپ تو اس شخص کو اچھی طرح جانتے بھی نہیں۔ کومی تو تاریخ کو اپنے حساب سے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کئی سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے۔ صدر ٹرمپ کی مشیر کیلیان کانوے کے الفاظ۔ جیمز کومی کو پچھلے سال صدر ٹرمپ نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ اپنی برطرفی کے بعد جیمز کومی نے پہلی بار یہ ٹی وی انٹرویو دیا ہے۔ کومی کے انٹرویو کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے جیمز کومی پر بہت جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ جیمز کومی کی خود نوشت اے ہائر لائلٹی کل منگل کے روز شائع ہونے والی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں مزید انکشافات شامل ہیں۔ لیکن کومی نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ 2020 میں ان کے خلاف ووٹ ڈال کر انہیں صدارت سے باہر کرنا چاہیے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر میں نے ابھی دیکھا تین خبریں خاصی گرم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے پیمرا کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے قائم کی گئی کمیٹی سے اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت کو خارج کر دیا ہے اور ان کی جگہ سیکرٹری اطلاعات کو اس کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے امیدوار جو عبوری حکومت کے لیے آ سکتے ہیں نگراں وزیر اعظم کے طور پر، ان کے نام بھی واپس آ گئے ہیں۔ اور خادم حسین کے خلاف مقدمات کی نئے سرے سے تفتیش، اس کی تفصیل بھی آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ملے گی۔ اور وہ تو آپ نے خبر سنی لی کہ لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف بیانات نشر کرنے پر عبوری پابندی عائد کرتے ہوئے پیمرا کو حکم دیا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کی نشریات کی نگرانی کرے اور یقینی بنائے کہ عدلیہ مخالف پروگرام نشر نہ ہو۔ تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ اور صاحبوں، یہیں پر آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام سہروین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عمبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے سوزین لینن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سہروین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے او پی سی ڈبلیو میں شامل امریکی نمائندے نے روس پر الزام لگایا کہ اس نے ڈوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے مقامات کے ساتھ تحریف یا تبدیلی کی ہے۔ روس نے الزام کا انکار کیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خادم حسین رضوی سمیت دیگر افراد کے خلاف درج ہونے والے مقدمات کی سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ انڈیا میں حیدرآباد دکن کی ایک خصوصی عدالت نے 2007 کے مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں سوامی اسیم آنند سمیت پانچوں ہندو ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اخلاقی طور پر امریکہ کے صدر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی کتاب کل منظر عام پر آئے گی۔ سویڈن کے سینکڑوں مصنفوں اور تدریسی ماہرین نے نوبیل انعام جاری کرنے والی سویڈش اکیڈمی پر بدعنوانی کا الزام لگایا ہے۔